بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله يا أبا ذر اعلم أن أول عبادة الله المعرفة به فهو الأول قبل كل شيء ولا شيء قبله والفرد لا ثاني له والباقي لا إلى الغاية فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء هو الله اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير ثم الإيمان علي وثم الإيمان بي والإقرار على أن الله عز وجل أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أبا ذر اعلم أن الله عز وجل جعل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها غرق ومثل بعض حتى في بني إسرائيل من دخله كان آمنا صلاة الله
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خاص ہے سورة فاتحہ کی مرحومین غلام عباس پیر بھائی امینہ حاجی اور تمام مومنین و مومنات کے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم سرکار خدمی مرتبہ اور آپ کے عظیم الشان صحابی جناب ابو ذر کے درمیان ہونے والی وہ خصوصی گفتگو جہاں پیغمبر اسلام مولا کائنات اور جناب ابو ذر کے سوا کوئی نہ تھا اور اس گفتگو کو علیہ السلام جناب ابو ذر نے اپنی اقامت گاہ جو جلا وطن کے طور پر ان کے اوپر مسلط کی گئی تھی یعنی ربضہ میں جناب ابو الاسد اسود دوئیلی سے بیان کیا اس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا گفتگو بہت طویل اور طولانی ہے جناب ابو ذر سے پیغمبر نے فرمایا تھا اے ابو ذر اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. یعنی ابو ذر اگر تم عبادت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو, بہرمند ہونا چاہتے ہو, صرف ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے, صرف ڈیوٹی نہیں پوری کرنا چاہتے ہو, اگر اس نماز سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو عبادت خدا سے, تو عبادت کی روح کو حاصل کرو. ایک جسم عبادت ہے, ایک روح عبادت ہے. روح عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. روح عبادت اس وقت حاصل ہوگی جب حضور قلب ہو. حضور قلب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ پیغمبر بتاتے ہیں کہ حضور قلب کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل ہو. المعرفت باللہ, المعرفت بے, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک معرفت ابتدائی تو سب کے پاس ہوتی ہے. اگر معرفت نہ ہو تو انسان نماز پڑھے گا ہی کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معرفت تو ہے نا. اتنی معرفت ہے کہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ برحق ہے, وہ ایک ہے, اتنا تو سب جانتے ہیں. لیکن یہ معرفت کافی نہیں ہے. وہ معرفت جو ذہن سے گزر کر کے دل میں اتر جائے, ذہن کی منزل سے گزر کر کے دل میں اتر جائے, وہ معرفت جو رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے, انسان اپنے وجود کے روئے روئے سے خدا کو محسوس کرے اور ہر وقت اسے حاضر و ناظر جانے. ایسی معرفت کا حصول سب سے پہلے انسان خدا بند عالم کی جو ہے صفات پہ غور کرے, تفکر کرے, تدبر کرے, اس کی نعمتوں کو غور کرے. کوئی انسان کو اگر کوئی ایک نعمت دیتا ہے, کوئی ایک گفٹ اگر دے دیتا ہے کسی کو, تو اس کا ممنون احسان رہتا ہے, اس کا ممنون کرم رہتا ہے. البتہ جیسا گفٹ ہوتا ہے, چھوٹا موٹا گفٹ ہے تو اتنا ہوتا ہے, کوئی بہت بھاری گفٹ دے دیا تو اسے اس لحاظ سے. خدا وہ ذات کہ اس کی کن کن نعمتوں کو انسان شمار کرے. اگر انسان تصور کرے جس زبان سے ہم شکر خدا کا ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو اسی کی عطا کی ہوئی ہے. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کے اوپر غور کرے تو خود نعمت پر غور کرنا محبت الہی کا سبب بنتا ہے. انسان کے اندر یہ جذبہ بڑھتا ہے اور جب محبت الہی کا سبب بنتا ہے اس کی ہستی سے آشنائی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو سب ہمارا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اس کا تصور نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, محو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم جس کے ممنون کرم ہوتے ہیں, ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے, کہاں اس کا تصور دل سے نکل پاتا ہے. ہاں, جیسے جیسے محبت گھٹتی جاتی ہے, جیسے جیسے محبت کم ہو, خیال اس کو بند کر دے تو بہتر ہے, کافی کم ہو گیا ہے. سلوات پڑھیں گے محبت گھٹتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے, ویسے ویسے اس کا تصور بھی مٹتا جاتا ہے. آج اگر ہمارے ہمیں حضور قلب نہیں ہوتا ہے, ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, ڈیوٹی ہے جسے انجام دے رہے ہیں, وجہ یہ ہے ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے. میں مثال دوں, البتہ دنیا کی مثال خدا کے سلسلے میں نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن ذہن کو بہرحال قریب تو کیا جا سکتا ہے باتوں سے. فرض کیجئے یہاں کے اوپر آیت اللہ خامنئی آ کے بیٹھے ہیں, آیت اللہ سیستانی آ کے بیٹھے ہیں, آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے. لیکن چھوٹا بچہ گھر کے اندر وہ تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے, بیٹھے ہوئے ہیں کوئی صاحب ہوں گے. آپ جو ہیں آپ کی کیفیت الگ ہے, آپ کے بیٹھنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے, آپ کے بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بچہ دوڑ رہا ہے, گھوم رہا ہے, ممکن ہے کہ بعد یہ جو ہے گستاخی بھی کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پہچانتا نہیں ہے, بچہ جانتا نہیں ہے کہ ہم کن کے حضور میں بیٹھے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی خدمت میں حاضری کے شرف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لیکن بچہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, باہر چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اس کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے گھر آیا کون ہے, وہ پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ کتنی قیمتی لمحات ہمیں حاصل ہوئے ہیں جن کی ہم برسہ برس سے آرزو کیا کرتے تھے. تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے, ویسے ویسے عبادتوں میں مزہ بھی ملنے لگتا ہے اور حضور قلب میں بھی اضافہ ہو. فرماتے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اس کی معرفت کو حاصل کرو. کون خدا؟ وہ خدا هو الاول قبل كل شيء لا شيء قبل. وہ خدا جو ہر شے سے پہلے تھا, اس سے پہلے کوئی شے ہی موجود نہیں تھی. وہ خدا جو فرد ہے, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, نظیر نہیں ہے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کا پورا جس کا جواب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین ہے جس کا جواب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے, کبھی اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن ہاں, اگر ہے بھی ایسے تو ہزاروں پڑے, یہ نہیں تو دوسرے, یہ نہیں تو دوسرے. اگر یہ تصور آ جاتا ہے تو یقیناً کہ اس کی طرف وہ کشش, وہ جاذبیت باقی نہیں رہ جاتی ہے. هو الاول قبل كل شيء لا شيء قبل, هو الفرد لا ثانی لا. وہ ایسی منفرد ہستی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. والباقی لا الہ غیر, وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. اگر کوئی صاحب ہے مگر آپ کو پتا نہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, چار دن کے مہمان ہیں, ان کا ساتھ چھوٹنے والا ہے, تو پھر آپ کو تلاش دوسرے بھی ہوتی ہے نا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہ خزانہ ہے لیکن ختم ہونے والا نہیں ہے, پھر آپ کو دوسرے در پہ بھٹکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. دوسرا محبوب دل میں کیوں سجائیں گے, جب ہمارا محبوب وہ ہے جس میں سارے کمال پائے جاتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی چیز نہیں, ایسا باقی ہے جس کی کوئی نہایت نہیں ہے. اس کے بعد فاطر السماوات والارض, یہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا. وما فیہما, اس آسمان و زمین میں جو چیز ہے, وما بینہما, جو ان کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات, کائنات آسمان اور زمین سے ہٹ کے تو کہیں نہیں ہے, پوری کائنات اسی کے اندر ادھر محدود ہے. آسمان یعنی جتنی اونچائی تک آپ تصور کر سکتے ہیں, آسمان اسی کا نام ہے نا. آسمان کوئی چیز تو نہیں ہے, کوئی چھت تو نہیں ہے. آسمان یعنی جتنی دور تک آپ تصور کر سکتے ہیں بلندی کو, بلندی کی آخری حد کا نام آسمان ہے. بلندی کی آخری حد کا نام آسمان ہے. جتنی جو ہے بلند چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ, اور زمین پستی کی آخری حد کا نام ہے. پست سے پست چیز اور جو ہے بلند سے بلند چیز اور جو کچھ ان کے درمیان اور اس کے اندر ہے, سب کا خالق وہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکے کہ اس کا خالق یہ نہیں ہے. آپ ممکن کہا ایسی کیا بات کر رہے ہیں, یہ کار اللہ نے بنائی ہے, یہ جہاز اللہ نے بنایا ہے, یا بولو اللہ نے بنایا ہے, یہ جیٹ اللہ نے بنایا. ہاں اسی نے بنایا ہے. جس میٹیریل سے آپ نے بنایا ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ جس میٹیریل سے آپ نے بنایا, میٹیریل آپ ہی یاد کیا تھا, میٹیریل تو اسی کا ہے. اس کے بعد جس عقل سے آپ نے بنایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جن ہاتھوں سے آپ نے بنایا ہے وہ کس کی عطا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. یہ ہاتھ اس کے دیے ہوئے ہیں, یہ پیر اس کے دیے. اس میں سے اگر کوئی چیز آپ نے خود بنائی ہوتی, آپ نے اگر کوئی چیز خود بنائی ہوتی, اگر یہ ذہن آپ نے بنایا ہوتا, یہ ہاتھ پیر آپ نے بنایا ہوتا, یہ جو ہے میٹیریل جس سے آپ یہ ہاتھ بنا رہے ہیں, اگر وہ آپ کا بنایا ہوا ہوتا. جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی خلق کی ہوئی ہیں, اسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ لطیف بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جب خدا کی معرفت کا مرحلہ, ایک چیز ہے خدا کی معرفت جس سے عبادت میں حضور قلب پیدا ہو سکتا ہے, دوسری چیز ہے مجھ پر ایمان. ثم الایمان علی والاقرار, ثم الایمان بی والاقرار على ان اللہ عز وجل ارسلنی الى کافۃ الناس. پھر مجھ پر ایمان, جب پیغمبر پر ایمان ہوگا, پیغمبر پر نازل ہونے والی قرآنی کتاب قرآن پر ایمان ہوگا, اس ایمان کے برکت میں, اس ایمان کے توفیل میں بھی کبھی انسان ان تعلیمات سے سرتابی نہ کرے گا, ان تعلیمات کی مخالفت نہ کرے گا جو تعلیمات پیغمبر نے پیش کیا ہے. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ قرآن یہ کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. جو تعلیمات ہی ہم تک پیش کر رہے ہیں اس کی طرف سے پیش کر رہے ہیں. ایمان اور معصیت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں. ایمان اور معصیت دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. ممکن ہے جس وقت انسان گناہ کر رہا ہو, ممکن یہ حدیثوں میں بھی ہے, انسان جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کی مہلت کے لیے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ دونوں قابل جمع نہیں ہیں. پھر آپ کو ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس منزلہ عمارت سے کودیں گے تو آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. کودیں گے کبھی؟ دھمکی آپ کو ہم دیتے ہیں, نہیں کودیں گے, آپ کی ٹانگ توڑ دیں گے, کود جائیں گے آپ. آپ کو دھمکی دیا ہے, نہیں کودیں گے, آپ کو گولی مار دیں گے, تب بھی کودیں گے آپ. اچھا لالچ بھی آ جاتے ہیں, منزلہ عمارت سے کود جائیے آپ کو $1,00,000 دیں گے. کودیں گے, ایک ملین, ایک ٹریلین, کتنا بھی دیں, کیوں کہتے لینے کے لیے ہم رہیں گے کہاں, آپ سے لیں گے. ایمان ہے نا اس بات کے اوپر, لیکن آپ سے کہا اس چھت پر سے کود جائیں, اور اس چھت پر کود جائیں دو احتمال ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرنے کا بھی امکان ہے, لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ بچ جائیں, تھوڑا بہت ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا, کچھ ہو جائے گا, چلے گا. $1,000,000 میں کود سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جہاں سے اگر کودیں گے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا یہاں سے کودنے کو تیار ہو جاتے ہیں, مگر 10 منزلہ عمارت سے کودنے کی شکل میں, چونکہ ہمیں یقین کامل ہے کودے نہیں کی گئے. نہ دھمکیاں ہمیں مجبور کر سکتی ہیں اس بات کے اوپر, نہ لالچ ہمیں مجبور کر سکتا ہے. تو اگر ہمیں ایمان ہے, اگر ہمیں یقین ہو خدا پر, پیغمبر پر, قیامت پر, جنت پہ, جہنم پہ, ناممکن ہے کہ اس یقین کی صورت میں ہم معصیت کر سکے, گناہ کر سکے. یہ بھولے ہیں ہماری, ہم تو مومن ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. نہیں, ہمیں اپنے ایمان کا حساب کرنا چاہیے. ایمان کے ساتھ گناہ جمع نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی کیا خوبصورت حدیث ہے, فرماتے ہیں لو کنتم توقنونا بخیر الاخرت و شرها کما توقنونا بخیر الدنیا و شره لآثرتم طلب الاخرہ. جتنا تمہیں دنیا کے فائدے اور نقصان پر یقین ہے, آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ اوباما نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں ابھی ٹی وی سن کر کے آ رہا ہوں, انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ کل صبح سے فلاں بینک ہر امریکن سٹیزن کو $10,00,000 دیں گے. کتنے بجے وہاں جائیں گے بینک میں, کتنے بجے پہنچیں گے؟ ابھی ہے نا, کتنے بجے پہنچیں گے؟ جس طرح تمہیں دنیا کے نفع نقصان کا یقین ہو جاتا ہے, ایک منٹ کو رکتے ہو؟ ابھی خدا نہ خواستہ یہ خبر آ جائے کہ زلزلہ آنے والا, یہ ہمارا بچنے والی ہے, نہیں مانو پہلے آپ باہر جائیں گے, پہلے ہم باہر جائیں گے, رکیں گے یہاں پر, بیٹھیں گے یہاں پر, ایک منٹ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہوں گے. اگر یقین ہو جائے, جب ہو جاتا ہے یہی کرتے ہیں, جہاں یقین ہو جاتا ہے پھر وہاں انسان اس کی مخالفت نہیں کرتا. پیغمبر فرماتے جیسا تمہیں یقین دنیا کے خیر و شر پر ہے, اگر ویسا ہی یقین تمہیں قیامت کے ثواب اور عذاب پر ہو جاتا, اتنا ہی یقین اگر تمہیں, جیسا کہ پیغمبر نے کہا یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے, وہ کام کرو گے بہشت میں جاؤ گے, اگر یقین ہو جاتا, واقع یقین اگر تمہیں ہو جاتا, لاثر تم طلب الاخرہ, جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا تم آخرت کو مقدم کرتے. اگر تم دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ کی صورت میں دنیا کو مقدم کرتے, بتائے کہ تمہیں دنیا کے فائدے نفع نقصان پر یقین ہے, اس کو تم محسوس کر رہے ہو, لیکن آخرت میں دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوتا ہے. خدا کریم ہے معاف کر دے گا, خدا کریم ہے. اچھا خدا کریم ہے معاف کر دے گا, اپنے ہی سلسلے میں ہے, دوسروں کے بارے میں نہیں ہے. فرض کہ کسی نے ہم سے $10,000 مار کے چھین لیا, ہم کیا کہیں؟ کمبخت, یقیناً جہنم میں جائے گا. اب کوئی کہہ رہے خدا کریم ہے معاف کر کے, خدا معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کرے گا. اور اپنے سلسلے میں فلاں گناہ, اب خدا کریم کریم ہے معاف کر دے گا، آپ کو معاف کرے اسے نہیں معاف کرے گا، رشتہ داری آپ سے اس کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یونت پہلے اس نے اعلان کر دیا ہمارے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارے کسی سے کوئی عزیز داری نہیں ہے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام پہچانتے تھے خدا کو، وہ خدا کو پہچانتے تھے، کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے سمجھ میں ائمہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں، ہمارے سمجھ میں دعائیں فرمائل نہیں آ پاتی ہے، ہمارے سمجھ میں دعائیں ابو حمزہ سمالی چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی کو جو ہے تعلیم کی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے ہمیں کہ ہم نے خدا ہی کو نہیں پہچانا۔ جس خدا کو وہ پہچانتے ہیں وہ خدا اور ہے، جس خدا کو ہم پہچانتے ہیں وہ خدا اور ہے۔ عام طور سے بتائیے کہ کہتا چلوں کہ عام طور سے ہمارے جو ہے اہل سنت حضرات کو ہم پر اعتراف ہوتا ہے، ہم بلکہ عام لوگ جو ہیں حضرت علی کو پیغمبر سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حضرت علی کو پیغمبر سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ کیوں سچ کہتے ہیں؟ کیونکہ جس پیغمبر کو وہ جانتے ہیں
سبحان اللہ،
اور جس علی کو ہم پیش کرتے ہیں
سبحان اللہ،
جس پیغمبر کو وہ پہچانتے ہیں اور جس علی کو ہم پیش کرتے ہیں وہ علی اس پیغمبر سے بڑا نظر آتا ہے
سبحان اللہ،
لیکن جس پیغمبر کو علی پہچانتے ہیں تم علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہو، پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علی پیغمبر سے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اگر پیغمبر کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو، پیغمبر علی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو، بلکہ یوں کہو علی کو اگر ہماری نگاہوں سے دیکھو گے اور پیغمبر کو علی کی نگاہوں سے تو پیغمبر کہیں بڑے نظر آئیں گے، کہیں گے محمد والے عظیم علی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہ عبدوں من عبید محمد، تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں یہ کہتا ہوا علی نظر آتا ہے، تو تم علی کو چھوٹا کیوں کر رہے ہو پیغمبر کو؟ تو ہم جس خدا کو ہم پہچانتے ہیں اور جس خدا کو امام زین العابدین علیہ السلام پہچانتے تھے، جس خدا کو ائمہ پہچانتے تھے، جس خدا کو مولائے کائنات پہچانتے، مولائے کائنات کی وہ یہ ہے مناجات، چلے دعا کمیل تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کمیل کو یہ جو ہے سکھا رہے تھے سحر ماہ رمضان نے مسجد کوفہ میں، تنہا ہے علی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جو علی کی یہ جو ہے مناجات ہے کتابوں میں ہے موجود نا، یہ ہے مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، سب جگہ پر ہے، آپ بیٹھے امان امان نامہ علی کا، امان امان فلادل کی امان، فلادل کی امان، فلا پڑھنے کی چیز ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے خدا کو صرف واجبات اور محرمات کی حد تک رکھا ہے۔ ظاہر سے بات ہے علی سے کون سا واجب چھوٹا تھا، کون سا فعل حرام کیا تھا انہوں نے، کون سا گناہ کیا تھا، لیکن یہ عبادت جو ہے یہ فرائض والی عبادت ہے، ڈیوٹی والی عبادت اور ایک عبادت معرفت والی عبادت ہے۔ جیسی معرفت ہوگی اسی طرح کی عبادت ہوا کرے گی۔ معرفت کی بنیاد کے اوپر اگر دیکھیں تو اگر آپ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان بھی دوسرا مرحلہ کیا، پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت، دوسرا مرحلہ پیغمبر پر ایمان، پیغمبر پر اگر ایمان ہے تو تعلیمات سے انحراف ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان بھی رکھتا ہو اسی وقت میں اسی وقت جو ہے معصیت بھی کرے۔ ایمان کا معنی ہے یقین، ایمان کا معنی زبان سے بیان کرنا نہیں ہے، اس کو منظر اسلام میں لایا گیا ہے نا، زبان سے کہہ دینا اسلام ہے، جس چیز کو دل باور کر لے اس کا نام ہے ایمان۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح سے تمہیں دنیا کی باتوں پہ یقین ہے، اگر تمہیں اسی طرح سے قیامت کی باتوں پہ یقین ہوتا تو آثار تم طلب الآخرہ، تو تم آخرت کو طلب کرتے ہیں۔ اب چونکہ کم ہے اور آج کی شاید آخری مجلس ہے، آپ کی یقیناً آخری مجلس آج کی ہے، تو میں چاہوں گا ساری باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر دوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھو ہمارے اوپر، اور یہ ایمان اور اقرار کہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے. کیوں اس کی شرط پیغمبر نے لگا دی ہے؟ وَلْيَقْرَارُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَبَّ وَجَلْ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ كَافَتِ النَّاسِ. ہمیں صرف مکے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں صرف خطے عرب کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں صرف اس یہ جو ہے پچھڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں یہاں عرب کی پچھڑی قوم کے لیے بھیجا ہے، ہمیں روم اور ایران کی ترقی یافتہ قوم کے لیے بھی بھیجا ہے. لہذا کہ کل تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اسلام کے قوانین اس وقت پیش کیے گئے تھے یہ قوم ترقی یافتہ نہ تھی. اب ترقی یافتہ دور میں اسلام کی گنجائش نہیں ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ قوانین میں تبدیلی ہونا چاہیے، حالات بدل چکے ہیں. اگر حالات ایک کسی خاص خطے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ پیغمبر کو مخصوص حالات کے لیے بھیجا تھا، جب حالات بدل گئے تو قانون بھی بدل جائے گا، شریعت بھی بدل جائے گی. پیغمبر فرماتے ہیں صرف ایمان مجھ پہ لانا نہیں ہے بلکہ یہ اقرار بھی کرنا ہے کہ مجھے پوری کائنات کے لیے بھیجا گیا، پوری کائنات کے حالات ایک جیسے کبھی نہ تھے. اس وقت پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیا اثر پوری کائنات کے حالات ایک جیسے تھے؟ جو حالات مکے کے تھے وہی حالات ایران کے تھے، وہی حالات روم کے تھے، وہی حالات شام کے تھے، وہی حالات ہندوستان کے تھے، وہی حالات چین کے تھے، پوری دنیا کے حالات اس وقت بھی یکساں تھے. لیکن پیغمبر سب کے لیے اس وقت بھی نبی تھے یا نہ تھے؟ اگر اس وقت پیغمبر کی تعلیمات سب کے لیے تھی تو آج بھی پیغمبر کی تعلیمات سب کے لیے ہے. یہ کہہ دینا کہ حالات بدل چکے ہیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے تحت اسلام میں بھی اسی اعتبار سے تبدیلی اور چینجنگ آنا چاہیے، پیغمبر نے پہلے ہی اس کا ستیہ کر دیا. اگر تم اللہ کی اس طرح سے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عبادتوں سے تمہیں فائدہ پہنچے، حضور قلب اگر تمہیں حاصل ہو، تو جہاں تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے وہیں مجھ پر ایمان لانا ہے. اور ایمان میں کس طرح کا ایمان؟ کہ ہم کسی ایک وقت کے لیے، ایک حالت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک جگہ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، ہر زمانے کے لیے بھیجا ہے، تمام حالات کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الاقرار ثم حب اہل بیتی. پہلا مرحلہ تھا اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت کے بعد مجھ پر ایمان، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے میرے اہل بیت کی محبت. یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ کی عبادت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یہ تین چیزیں جب تک حاصل نہ ہوں گی تب تک اللہ کی عبادت سے تمہیں فائدہ نہیں مل سکتا. پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت، دوسرا مرحلہ پیغمبر پر ایمان، تیسرا مرحلہ اہل بیت کی محبت. بنی امیہ کی کوشش تھی ان تینوں چیزوں کو الگ کر دینا، ان تینوں کے رابطے کو توڑ دینا. لیکن اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت سے اہل بیت کی محبت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن پیغمبر تاکید کر رہے ہیں، تاکید ہے پیغمبر کی، اگر یہ تینوں چیزیں یکجا نہ ہو جائیں گی ابو ذر اس وقت تک تمہیں عبادت سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. عبادت سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو تینوں چیزوں کو یکجا کرنا پڑے گا. حب و اہل بیت کیسا رابطہ اس کے اندر ہے؟ ثم حب و اہل بیت، اس کے بعد اہل بیت کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں. اہل بیت سے مراد میرے بیوی بچے نہیں ہیں، اہل بیت کا تعلق جو ہے صرف یہ جو ہے نسبی سلسلہ نہیں ہے، ان کے کچھ خاص صفات. الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جن کا کردار اتنا مستحکم ہے، جن کے قریب کسی قسم کا رشت، کسی قسم کی برائی، کسی قسم کی کثافت، کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی یہ جو ہے نافرمانی اور معصیت ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے. جنہیں اللہ نے تمام برائیوں سے اس طرح سے پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا عباد العلم ان اللہ عز و جل جعل اہل بیتی فی امتی کمثل سفینۃ نوح. اے ابو ذر اللہ نے میرے اہل بیت کو میری امت میں وہی منزلت وہی درجہ دیا ہے جو نوح کی کشتی کا تھا کہ من رکبہا نجا ومن رغب عنہا غرق. جو کشتی پر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی اور جو کشتی سے منحرف ہو گیا وہ غرق ہو گیا. اور اللہ نے میرے اہل بیت کو مسئلہ باب حتہ فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں جو درجہ باب حتہ کو حاصل تھا وہ میرے اہل بیت کو حاصل ہے. من دخل حتانا آمنا, جو باب حتہ سے داخل ہو جاتا تھا. کہ باب حتہ کیا ہے وقت اگر ملا تو عرض کروں گا, فی الحال ابھی جو باتیں ضروری ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو حیثیت بنی اسرائیل میں باب حتہ کی تھی کہ جو باب حتہ سے داخل ہو جاتا تھا اس کو امان مل جاتی تھی, وہی حیثیت ہمارے اہل بیت کی ہے جو ان کی محبت سے وابستہ ہو گیا, ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا, اسے نجات ملے گی. جملے سلسلے پیش کرنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی عبادت سے تمہیں بہرہ مند ہونا ہے. اللہ کی معرفت پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ ہم پر ایمان, اور کیسا ایمان؟ اس طرح کا ایمان. اور تیسرا مرحلہ میرے اہل بیت سے محبت. یہ تین بنیادیں ہیں, تین اصول ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو گیا, اللہ کی معرفت تو حاصل کر لیا مگر پیغمبر پر ایمان نہیں, کوئی فائدہ نہیں. پیغمبر پر ایمان ہے مگر اللہ کی معرفت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی معرفت بھی ہے, پیغمبر پر ایمان بھی ہے, اہل بیت کی محبت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اہل بیت کی محبت ہے مگر پیغمبر پر ایمان نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اہل بیت کی محبت ہے مگر اللہ کی معرفت نہیں ہے, تینوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. الگ کرنے کی کوشش جو ہے بنی امیہ نے کی تھی, جب اسلام میں اہل بیت کی محبت کو ان سے الگ کر دیا گیا, ان کے رشتے کو توڑ دیا گیا تو اسلام کی حالت کیا ہوئی؟ بنی امیہ کے دور میں اسلام کی کیا حالت ہوئی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کیوں؟ اتنی محبت اہل بیت کیا ہوا؟ محبت اہل بیت اگر آ جائے گی تو اللہ کی معرفت مل جائے گی. ہاں, اگر محبت اہل بیت آ گئی تو اللہ کی معرفت. پہلے سمجھے کہ محبت ہے کیا, کس چیز کا نام ہے محبت, محبت کا معنی کیا ہے, محبت کا مفہوم کیا ہے. جو اتنی محبت کو اہمیت دی گئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدین الا الحب. کیا محبت کے سوا دین کچھ اور ہے؟ سارے کا سارا دین کیا ہے؟ محبت ہی کی گرد گھوم رہا ہے. اتنی اہمیت محبت کو کیوں دی گئی ہے؟ اب جا دیکھیں کہ محبت چیز کیا ہے. محبت کیمیا ہے, محبت اکسیر ہے. پرانے زمانے میں جب یہ جو کیمیا گروں کا دور تھا, کیمیا علم کیمیا, یہ جو ہے کیمسٹری جسے آپ کہتے ہیں, علم کیمیا, علم کیمیا میں ایک چیز کہی جاتی تھی جس کا نام کیمیا یا اکسیر تھا. اس کی خاصیت یہ تھی, اس کیمیا کی جس کو ڈھونڈا کرتے تھے لوگ, تلاش کرتے تھے, کہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جس میٹر پہ, جس دھات پہ آپ اس کو لگا دیں اس کی خاصیت اور ماہیت چینج ہو جاتی تھی. اگر لوہے پہ لگا دیں گے تو لوہا سونا بن جائے گا, اگر آپ نے لوہے پہ لگا دیا تو لوہا سونا بن جائے گا, اسے کہتے تھے کیمیا. جو ماہیت کو تبدیل کر دے اسے کہتے ہیں اکسیر, اسے کہتے ہیں کیمیا. سمجھے؟ محبت ہے کیا چیز؟ محبت کیمیا ہے, محبت اکسیر ہے. محبت جب دل میں آ جاتی ہے انسان کی ماہیت بدل جاتی ہے. انسان کا جانور, اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. البتہ کس کی محبت آئی ہے غلط معاملہ ہے. جیسی محبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. اگر انسان کے دل میں کسی عالم کی محبت آ جائے تو جاہل کی ماہیت تبدیل ہو کر کے وہ عالم بن جائے گا. اگر کسی یہ جو ہے گنہگار کے دل پرہیزگار کی محبت آ جائے تو گناہوں سے توبہ کر کے وہ پرہیزگار بن جائے. میں چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کس طرح سے محبت چینج کرتا ہے انسان کو، نہیں حتیٰ جانوروں کو. جانوروں میں ایک جانور ہے جو بہت ہی بزدل جانور ہے، جس کو اپنے سے مطلب ہوتا ہے بس. یہ جو مرغی، مرغی بچوں تو شاید نہ محسوس کر سکے لیکن بڑے جانتے ہیں ہم لوگ، کیا مرغیاں پلی رہتی تھی نا، اپنے وہاں گھر میں ہوا کرتی تھی. بہت ہی بزدل جانور ہے مرغی، اصل خواہ بھی اس کو اپنے شرنے سے مطلب ہے، کسی سے مطلب نہیں ہے. اپنے باپوں کو پروں کو سمیٹے ہوئے چپ چاپ چلنے میں ہے. اتنی بزدل کہ بچہ بھی اگر اس کی طرف آگے بڑھے تو ڈر کر کے یہی ہوگی نا مرغی، ڈر کے ہار جاتی ہے مرغی. مرغی کا زمانہ آتا ہے انڈا دیتی تھی، اس کے بعد انڈے جب اکٹھا ہو جاتے تھے تو مرغی اس انڈے پر بیٹھائی جاتی تھی، اس انڈے سے بچے نکلتے تھے. انڈے سے بچے نکلے، بچوں کی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی. بچے کی محبت دل میں آتے ہی اب مرغی میں انقلاب آ گیا. کل تک اس مرغی کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر چھڑی دکھاتا تھا تو بھاگ جاتی تھی. اس کو بس ایک ہی کام تھا، اپنے لیے دانا چگنا اور بس. لیکن اب بچے کی محبت آ گئی، اب ذرا کوئی بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے تو دیکھے. جیسے ہی اس کے چہیتے بچے پر کوئی آ جاتی تھی، یہ مرغی جو دانا جھاڑ کے بھاگ جایا کرتی تھی اب پروں کو گرا کر کے مقابلے میں آ کر کے تن جاتی ہے. ہم مر جائیں گے مگر اپنے بچے پہ آج نہ آنے دیں گے. یہ بزدل مرغی بہادر کیسے بن گئی؟ یہ بچے سے ڈر جانے والی مرغی، بڑے سے چیل کوے آ جائے ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتی ہے، تن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے کھڑے ہو جانے کا اگر کوئی سبب ہے تو ایک ہی چیز ہے جس نے اسے تبدیل کر دیا، جس نے اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، وہ ہے ایک سیر محبت. تو محبت جہاں آ جاتی ہے محبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. اگر اثر نہیں ہے تو دعویٰ محبت کو یقین کرنا مشکل کام ہے. دعوی محبت اگر ہے اور اثر نہیں نظر آ رہا ہے، جیسے کلتے پیسے آدمی ہیں، محبت سے پہلے جو حالت تھی وہی حال آج بھی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے یہ جو ہے لڑکے اور یہ جو ہے لڑکیاں شادی سے پہلے جب اکیلے ہیں، کنوارے ہیں، لاپرواہ ہیں، پڑے سو رہے ہیں، لڑکی کو بار بار اٹھایا جائے اٹھنے کو تیار نہیں. لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اگر ایک دوسرے سے یہ جو ہے محبت کرتے ہوں، اب صرف اپنی فکر نہیں ہے، اب صرف اپنی، کل تک صرف اپنی فکر تھی، اپنا خیال تھا، اپنی پرواہ تھی، لیکن اب شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ایک دوسرے کی محبت آ گئی ان کے دلوں میں، تبدیل ہوا نا مزاج. اور جب بچہ ان کے یہاں آ جاتا ہے، اب جب یہ ماں باپ بن گئے، ماں باپ بننے کے بعد جب اولاد کی محبت ان کے دل میں کروٹے لگنے لگی، وہی لڑکی جسے رات آواز دی جائے اپنی نیند کو قربان کرنے کو تیار، اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، جہاں بچے کی رونے کی آواز سنی فوراً دوڑ کے اٹھ جاتی ہے. یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ ایک انہوں لڑکی جو کسی چیز کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آج ایک ذرا سی بچے کی رونے کی آواز نہیں آتی ہے کہ تڑپ کر کے بستر سے اٹھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ تو محبت اس اکسیر کا نام ہے، محبت اس کیمیا کا نام ہے جو ماہیت کو تبدیل کر دیتی ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہے. اگر محبت ہے تو تبدیلی آنا یقینی ہے، تبدیلی آنا ضروری ہے. اور اس کی جیسی محبت ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے انسان اسی کے رنگ میں بھی رنگتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں نوجوان بچے خاص طور سے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. کوئی یہ جو ہے کھلاڑیوں سے عام طور سے ہمارے یہاں لوگوں کو بہت محبت ہوتی ہے، کرکٹ کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان سے ان کو بہت عقیدت بڑی محبت ہو جاتی ہے. جس کھلاڑی سے ان کو محبت ہو گئی، جس کھلاڑی کے وہ فین ہو گئے، جس کھلاڑی جس یہ جو ہے کھلاڑی کے وہ طرفدار ہو گئے. اور آپ دیکھیں اس کھلاڑی کی چھاپ ان کی زندگی پر نظر آنے لگتی ہے. اب ان کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ جیسا ان کا اسٹائل ہے. ان کے کپڑے پہننے کا انداز جیسا ان کا انداز ہے. اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل نہ پر ان کی کرنا چاہیں گے. کرکٹ کھیلنے خود جائیں گے, بیٹ کیسے پکڑنا ہے جیسے وہ پکڑتے ہیں, بالنگ کیسے کرنا ہے جیسے وہ کرتے ہیں, ایک ایک چیز پہ نظر ہے. اب ان کے بارے میں جتنی معلومات اور اطلاع انہیں ہے اس کھلاڑی کے ماں باپ کو بھی نہیں ہے. کتنے چھکے بنائے, کتنے چوکے ہوئے, کتنی جو ہے سنچری بنی, کتنی ہاف سنچری ہوئی, رن کتنے بنائے, کہاں کتنے پہ آؤٹ ہوئے, پورا انسائکلوپیڈیا ہے ان کے بارے میں. یہ محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کیوں کہے کے لیے کہ ان کو ان سے لگاؤ ہو گئے. یہ فین ہے ان کے, فین ہے, ابھی عاشق نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو محبت کا مرحلہ بھی نہیں آیا ہے, صرف حامی ہیں, طرفدار ہیں, فین ہیں ان کے. اتنی تبدیلی آ گئی. اور اگر کہیں محبت ہو جائے, کہیں کسی سے عشق ہو جائے, تو کتنا انقلاب آئے گا, کس مرحلے پر انسان پہنچ جائے گا. عزیزوں, جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں انسان اپنے کو اپنے محبوب پر فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, چاہے اس کی کتنی ہی قیمت چکانی پڑے. کیونکہ محبت تو پیسوں سے نہیں خریدی جاتی. محبت نہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے, اور نہ کسی کی محبت پیسوں کے ذریعے سے یا تشدد کے ذریعے سے دل سے خارج کی جا سکتی ہے. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی نقطے کو اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں, عجیب حدیث فرماتے ہیں, واللہ لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو ثبت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی لانه قضا فانقضا علی لسان النبی الامی یا علی لا مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں, ناک کاٹ دینا ذلت کی انتہائی حد ہے نا, استعارہ ہے, کہتے ہیں فلاں کی ناک رگڑ دوں گا, ہے نا استعارہ ہمارے, یعنی کیا مطلب ذلت کی آخری حد ہو. میں کسی مومن کو اتنا ذلیل کر دوں, اتنا رسوا کر دوں, اس کی ناک کاٹ دوں اپنی تلوار سے, تاکہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے, مار وزنی, پھر بھی مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. کیونکہ دشمنی دولت کے ذریعے تو نہیں خریدی گئی ہے. دشمنی یہ محبت جو ہے دولت کے ذریعے نہیں خریدی گئی, دولت سنخیت کی بنا پر آئی ہے. محبت ہمیشہ کسی سے اگر محبت تو محبت کیوں نہیں ہوتی, محبت ہوتی کیوں ہے؟ جب تک دونوں کے درمیان کوئی وجہ ہے یہ جو ہے مشترک نہ ہو, اس وقت تک محبت نہیں ہوتی ہے. دو افراد میں دوستی اسی وقت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز کامن ہے ان کے درمیان میں. اگر کوئی چیز کامن نہیں ہے تو ان میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. مولانا جلال الدین رومی مثنوی ان کی بہت مشہور ہے, اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا گیا ایک یہ جو ہے بگلے میں اور ایک کوے میں دوستی ہے. بگلا بھی جانتے ہیں نا, وہ سفید پرندہ. ایک بگلے میں اور کوے میں بڑی دوستی ہے. تعجب ہوا کہ ان میں کیوں دوستی ہے, ان میں کامن چیز کیا ہے, ان میں کیا ہے جو کامن چیز کیا ہے جس نے ان کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے. یہ جو ہے سفید ہے وہ کالا ہے, اس کی قسم الگ ہے اس کی قسم الگ ہے, اس کی خوراک الگ ہے اس کی خوراک الگ ہے, اس کے کھانے کا انداز الگ ان کے کھانے کا انداز الگ, سب تو الگ الگ ہے, ڈھانچہ بھی ایک جیسا نہیں ہے, جسہ بھی ایک جیسا ہے, کس چیز نے ان کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا؟ یہ فلاسفہ کہتے ہیں نا, السنخیت و علیت الانضمام, سنخیت وجہ یہ جو ہے مشترک, کوئی کامن چیز جب تک نہ ہو تب تک دو انسانوں کے درمیان میں رابطہ یا دو اللہ کی مخلوق کے درمیان میں رابطہ نہیں ہوتا. غور سے دیکھ چھ محبت کیا ہے؟ دونوں لنگڑے ہیں، دونوں لنگڑے ہیں، دونوں کا لنگڑا ہونا سبب بنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، جڑ گئے ہیں. تو محبت دولت سے نہیں آتی ہے. آپ نعرے تو لگوا سکتے ہیں، پیسہ دے کر کے آپ نعرے لگوا سکتے ہیں. نفرت بھی دولت کے ذریعے نہیں آتی ہے. آپ کسی کو پیسہ دے کے کسی کے خلاف نعرے تو لگوا سکتے ہیں، لیکن محبت اور نفرت کے لیے محبت اسی وقت آتی ہے دونوں میں کوئی شباہت پائی جائے، قربت پائی جائے. محبت کمال سے ہوتی ہے. جب کوئی انسان کو صاحب کمال کسی کے اندر کمال دیکھتا ہے تو محبت ہوتی ہے. مولا فرماتے جو مجھ سے محبت، مجھ سے محبت کون کرے گا؟ مجھ سے محبت کرے گا مومن. جو صاحب ایمان ہے وہی مجھ سے محبت کرے گا. کیوں محبت کرے گا؟ جو صاحب ایمان ہے اسے کمال ایمان سے محبت ہے. اور علی اس ذات کا نام ہے جو کمال ایمان کی معراج پہ فائز ہے. لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک اس تلوار سے کاٹ دوں تاکہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مجھ سے دشمنی کرنے لگے، اس کے باوجود وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّادِهَا لِلْمُنَافِقِ، اور اگر میں دنیا کی ساری دولت ساری نعمت انہیں دوں منافق کے اوپر، الا ان یحبنی، تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، ما احبنی، پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے، کیوں نہیں کرے گا؟ لِأَنَّهُ قَضَى فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اس لیے کہ پیغمبر کے زبان پہ جملہ جاری ہو چکا ہے، اے علی لا يحبك منافق ولا يبغضك مومن، اے علی مومن تم سے نفرت نہیں کر سکتا اور منافق تم سے محبت نہیں. ایمان ہے، محبت وہی ہے جہاں کمال ہے. محبت کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی. جیسا کہ پرکھنا ہے محبت کو بھی، محبت اب تاثری پرکھنے والا تو اللہ ہے، لیکن اگر کوئی محبت کو خود ہم اپنی محبت کو اگر جو ہے پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس محبت ہے علی کی یا وہم ہے ہمیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو جو وہم ہو جاتا ہے کہ ہم فلاں ہیں، تو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم علامہ دہر ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہم ہو گیا کہ ہم بہت بڑے علی کے چاہنے والے، ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے، وہم ہو گیا ہے ہمیں. تو وہم کا علاج ہی ہے کہ پرکھے ہم. اگر ان کے آثار ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر علی کی محبت پائی. کیونکہ محبت کا مطلب ہے ایمان کا ہونا، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر معصیت جمع نہیں ہو سکتی. حدیثوں میں جس میں انسان گناہ کرتا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. لا یزنی مومن بہوا مومن، لا یذنب المومن بہوا مومن، بہت ساری حدیثیں سلسلے میں پائی جاتی ہیں. مومن ایمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن ایمان ہوتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، مومن ایمان ہوتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا. ایک تو حدیثیں نہیں، درجنوں حدیثیں پائی جاتی ہیں. جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اتنے لمحے کے لیے اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ گناہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. اور جہاں جو پر محبت علی واقعی ہے، اگر لغزش ہو بھی جائے گی تو اپنے قدموں سے چل کر کے آئے گا. مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے. علی کا ایک چاہنے والا بشر ہے، انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے نا، قدم کبھی نہ کبھی پھسل جائے. ناکرد گناہ کی اس پہ کون اس کائنات ہے جو کہہ سکے معصومین کے سوا کہ ہم سے کبھی کوئی لغزش ہی نہیں ہوئی ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. ایک علی کا چاہنے والا ہے، خطا ہو گئی اس سے، چوری کیا اس نے، خود سے آیا، مولا طاہر نہیں، مجھے پاک کر دیجیے. محب ہے علی کا، چاہنے والا ہے علی کا، اسے احساس ہے گناہ نے ہمیں ناپاک بنا دیا ہے. مغرور نہیں ہے اس بات کے اوپر، ہم علی کے چاہنے والے، چوری کر لیا تو کیا ہوا، مولا وہاں بخشوا دیں گے. سارا بوجھ مولا پہ ڈال دیا. مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا کی خاطر اپنی خاطر محبت نہیں کرتے ہیں. مولا سے محبت مولا کے کمالات کی بنا، اگر اپنی خاطر محبت کرتے تو علی نے ناک کاٹی تھی نا، محبت چھوڑ دیتے ہیں. مولا جانا ہے کہ اگر میں مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ تو پھر بھی وہ میری محبت سے زندہ تھا. نہیں ہوگا. علی کے چہرے والے سے خطا ہو گئی, لفظش ہو گئی, گناہ کیا ہے. علی کے پاس آتا مولا تھا ہر بھی کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اعتراف کر رہا ہوں. شرائط سارے فراہم, مولا نے ہاتھ کاٹ دیا, کٹا ہوا پنجا, کٹا ہوا پنجا دوسرے ہاتھ میں لے کر کے باہر نکل رہا, خون ٹپک رہا ہے باہر. دشمن پارٹی کا آدمی کھڑا ہوا ہے, مخالف پارٹی کا آدمی کھڑا ہوا ہے. ایسا موقع کسی پارٹی ورکر کو توڑنے کا بڑا اچھا ہوتا ہے. یا پارٹی ورکر کو پارٹی لیڈر سزا دے دینا, نہ پھٹکار بھی دے دو, کیا ہوتا ہے تھوڑا دیر کھٹا ہو جاتا ہے نا. باہر کھڑا ہوا ہے دشمن پارٹی کا نمائندہ خوارش کا, یہ جو ورکر باہر کھڑا ہوا ہے تاک میں لگے رہتے تھے علی والوں کو توڑنے کے لیے, نام بھی بڑا عجیب ہے اس کا, ابن کوا.
اچک لینا
ابن کوا, میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. ابن کوا وہاں کھڑا ہوا ہے, پوچھتا کیا ہوا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دی, جانتا سب ہے نانجان بن رہا ہے, کس نے ہاتھ کاٹا. ایک دفعہ علی کا چاہنے والا کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے لیے سزا نہیں سمجھ رہا, انعام سمجھ رہا ہے. مولا نے پاک کر دیا نا, اب میں آخرت کی سزا سے بچ گیا, کیونکہ سزا دیکھ کے جواب ملے گی نا, میں آخرت کی سزا سے بچ گیا. علی نے مجھے پاکیزہ بنا دیا ہے. باہر نکلا, پوچھتا ہاتھ کس نے کاٹا. کب پوچھنا چاہتا ہاتھ کس نے کاٹا, قطع یمینی سید الوفیین قائد الغرب المحجدین اولا بالنا اولا اولا بالمومنین اولا الناس بالمومنین علی ابن ابی طالب امام الہدى الہادی الى الرشاد الناطق بالسداد السابق الى جنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من الجحار شجاع جحجاع وفی مکی. پوچھنا چاہتا سر کس نے ہاتھ کاٹا, سن میرا ہاتھ کاٹا ہے اوسیا کے سردار نے, کسی اہل گھر نہیں کاٹ رہا ہے میرا ہاتھ, اوسیا کے سردار نے کاٹا. قائد الغرب المحجلین جنت کی طرف جو لوگ جائیں گے سفید روح افراد سیاہ روح نہیں, ان کے قائد نے ہمارا ہاتھ, میرا ہاتھ علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے. اس نے کاٹا ہے جو ہدایت کا امام ہے, اس نے کاٹا ہے جو جنت میں سب سے آگے آگے پہلے ہو جائے گا, اس نے کاٹا ہے ہمارے ہاتھ کو جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا ہے, اس نے کاٹا ہے جو جاہلوں سے انتقام لیتا ہے, اس نے کاٹا ہے بولتا ہے تو حق بولتا ہے, ہدایت کرتا ہے تو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو علی نے کاٹا جو شجاع بھی ہے با وفا بھی ہے جوان مرد بھی ہے, اس علی نے میرے ہاتھ کو ہاتھ بھی کٹ گیا قصیدے بھی پڑھا رہا ہے. تو سوچا تھا علی پتہ نہیں کیا کیا کہے گا, نہیں محبت ایسی نہیں ہوتی ہے, محبت یہ نہیں ہے. محب ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جائے, اور اگر کہیں دیکھ رہا ہے ذرا سے لفظش ہو گئی ہے فوراً اس کی اصلاح کے لیے آتا ہے, اور جب محبوب اصلاح کر دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اور اسے کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کرے جو ہمارے محبوب کو ناپسند ہو. یہ خاصیت محبت ہے, اس کے علاوہ محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے. محبت کے نمونے آپ دیکھنے چاہے کسی کو محبت ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے, ایک نمونہ کی خدمت میں پیش کروں. جنگ تبوک, جنگ تبوک شام کے بارڈر پر ہوئی تھی نا, مدینے سے شمال کی طرف چلے جائیں گے شام کے بارڈر پر, کئی سو کلو میٹر دور جا کر کے پیغمبر نے یہ لشکر تیار کیا, اس میں تو پیغمبر بھی شامل ہیں, اس میں لشکر پیغمبر نے تیار کر دیا, لشکر جانے کی تیاری کر رہا ہے. اب بعد بہرحال جو ہے منافقین کی پوری کوشش ہے کہ روڑے اٹکائے جائیں, پر تو بہانا بادیاں کہ ہم نہیں جا سکتے. اچھا آپ نہیں جا سکتے, آپ مر جائیں گے, نہیں دوسرے بھی نہ جائیں نا, ایک عجب مزاج ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں تو دوسرے بھی گنہگار بنے. اس بات کی خواہش نہیں ہوتی اگر ہم گنہگار ہیں چلو اللہ ہمیں توفیق توبہ دے دے ہم اطاعت گزار بن جائیں. نہیں نہیں, ہم اگر گنہگار ہیں دوسرے بھی ہمارے جیسے بن جائیں تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اگر ہم اقلیت میں ہیں تو ہم پر انگلی اٹھے گی نا, تو کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے جیسے بن جائیں. ایک شہر میں جو کبڑا ایک رہا کرتا, کبڑا جاتے ہو پیٹھ کے اوپر نکل آتا تھا نا, ایک وہ رہتا تھا. وہاں پر ایک حکیم صاحب آئے, انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو میں تمہارا علاج کر دوں؟ دو آپشن ہے, ایک تو آپشن یہ ہے کہ میں تمہارا علاج کر دوں, میں ٹھیک کر دوں, یا پورے شہر والوں کو ایسے ہی بنا دوں. تمہیں کیا پسند ہے؟ پھر وہ دوسری چیز, پورے شہر والوں کو ہمارا جیسا بنا دیجیے. کیوں؟ یہ لوگ ہم پہ ہنستے تھے نا, جب سب ہمارے جیسے ہو جائیں گے تو ہم پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں رہ جائے گا, ہم پر ہنسنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. تو بعض لوگوں کا مزاج یہی ہے, انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہم گناہ کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں, ہم اگر معصیت کی طرف چلے گئے ہیں تو ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری بیماری دور ہو جائے, ہمارا علاج ہو جائے, بجائے اپنا علاج کرنے کے چاہتے ہیں سب ہمارے جیسے بن جائیں. پر اگر کوئی علاج کرنے والا کہیں آ جاتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے, تعامل نہیں کر پاتے ہیں اس سے. وہ یار پیغمبر کے زمانے میں ہے, پیغمبر تبوک کے لیے جا رہے ہیں, بڑی جنگ لڑنی ہے, چھوٹی جنگ نہیں ہے, بڑا لشکر تیار کرنا ہے, خود نہیں آ رہے, بہانے ہیں, یہ ہے فنا ہے, کھیت ہے, کلیان ہے, بزنس ہے, کاروبار, سارے بہانے جو ہم لوگوں کے پاس آج ہوتے ہیں کل بھی تھے, تھوڑی شکلیں بدلی ہوئی ہیں, بات تو سب وہی ہے نا, بات نہیں بدلی ہوئی ہے. خیر تو آپ نہیں آ رہے ہیں, اب کوشش یہ ہے کہ اور لوگ بھی نہ جائیں. کم سے کم یہ تو نہ کہا جائے کہ جی آپ بھی تھے نا جو لشکر میں نہیں گئے تھے, ہم بھی نہیں گئے تھے, عسکری صاحب بھی نہیں گئے تھے, فلاں صاحب بھی نہیں گئے تھے, صاحب ہمارے جیسے سینکڑوں نہیں گئے تھے. تو پھر گناہ ہلکا ہو جاتا ہے نا, گناہ یہ جو بچنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں, ہلکا ہو جاتا ہے. کوشش یہ تھی کہ وہ بھی ہونے میں لوگ جائیں نہیں, لیکن بہرحال لشکر تیار ہو گیا, کافی بھاری لشکر, بڑا لشکر. حالانکہ لشکر ہے, اس کے پاس لہ وسلح نہیں ہے, ساز و سامان نہیں ہے, حتیٰ کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہے. روایتوں میں سر تھوڑی سی کھجور تھی جس پہ کل کھانا یہی تھا ان کا, جس پر اکتفا کیا کرتے تھے. اتنا لمبا سفر کرنا ہے, ساتھ میں آزوقہ بھی نہیں ہے, اسلحہ بھی نہیں ہے, ایک ہی اسلحہ ہے اللہ پر ایمان, پیغمبر کا حکم, حکم پیغمبر, اللہ پر ایمان. قافلہ چل رہا ہے, لشکر چل رہا ہے, چلتے چلتے پیغمبر کو خبر ملی کہ رسول اللہ تین لوگ پھوٹ لیے ہیں, تین لوگوں نے راستے سے نکل گئے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں. پیغمبر نے کہا اگر ان میں کوئی بھلائی ہے تو خدا ان کو یقیناً ہم تک پہنچا دے گا, اور اگر ان میں بھلائی نہیں ہے تو اچھا ہی ہوا کہ نہ آئے. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی یا رسول اللہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے. پھر پیغمبر نے یہ جملہ دہرایا, اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے, بھلائی ہے تو اللہ انہیں ہم سے ملا دے گا, اور اگر بھلائی نہیں ہے تو اچھا ہوا کہ چلے گئے. ابو ذر چلے نہیں گئے تھے, جس اونٹ پر ابو ذر بیٹھے تھے بڑا دبلا پتلا اونٹ تھا, چلتے 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 اونٹ تھک گیا, رک گیا, لشکر بڑھ گیا, لشکر کسی کا انتظار نہیں کرے گا, لشکر آگے چلا گیا, ابو ذر کا اونٹ تھک گیا ہے. نتیجے میں جناب ابو ذر نے یہ دیکھا کہ اب بند کوشش کس کو اٹھائیں چلائیں, قافلہ کافی آگے نکل گیا, مگر جب دیکھا کہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے, جناب ابو ذر نے اپنا سامان اپنے کاندھے پر رکھا اور پیدل چل گئے. شدید دھوپ, سامان بھی لادے ہوئے ہیں, زمین جل رہی ہے, پیاس کی بھی شدت ہے, پانی بھی نہیں ہے بزرگ کے پاس. چلتے 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 بالکل پیاس سے یہ جو ہے نڈھال ہو گئے ہیں, قریب ہے کہ بزرگ ہلاک ہو جائے. اچانک پتھر نظر آیا پہاڑ کے پاس, پتھر کی اوٹ میں بارش کا تھوڑا سا پانی اکٹھا. بزرگ گئے, پانی کو اٹھایا, چکھا, خوشگوار پانی ہے, میٹھا پانی ہے, اچھا پانی ہے. حیف ہے کہ میں پانی پی لوں پیغمبر تک پانی نہ پہنچے, میں کیسے پیغمبر سے پہلے پانی پی لوں, کیسے تڑپ رہے ہیں. گزر مشک اتاری, مشک کو بھرا, بھرنے کے بعد پھر کاندھے پہ رکھا, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, آیا زخمی ہو چکا ہے, چلتے بھی بن رہا ہے گزر سے, پیاس گزر کو ہلاک کیے ہوئے ہے, پانی ساتھ میں ہے, مگر پیغمبر سے محبت ہے نا. پیغمبر سے محبت ہے کیسے ممکن ہے؟ میرا محبوب رسول اس پانی کو نہ پی اور میں پانی، کیا پتا رسول کے پاس پانی ہے کہ نہیں ہے، چونکہ حالت تو لشکر کی اچھی نہیں تھی نا، میں کیسے پانی پی لوں، اتنا شیریں پانی، اتنا اچھا پانی، اتنا خوشگوار پانی. ابو ذر چلے جا رہے، چلتے چلتے لشکر نے ذرا پلٹ کے دیکھا، دور سے کوئی سایہ نظر آ رہا ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے. پیغمبر نے کہا گزر ہی ہیں، کیا بھروسہ ہے پیغمبر کو، دیکھا نہیں پیغمبر نے، کہا گزر ہی ہوں گے. اب جب قریب آیا سایہ تو کیا دیکھا، ابو ذر چلتے چلتے لشکر کے پاس پہنچ گئے، ابو ذر زمین پر گر گئے، شدت عطش، پیاس، زخم، ابو ذر گر گئے زمین پر. پیغمبر نے آواز جلدی پانی لاؤ ابو ذر کے لیے، ابو ذر کی نحیف سی آواز آئی، یا رسول اللہ پانی میرے ساتھ موجود ہے. ابو ذر پانی تمہارے پاس موجود ہے، تم نے پانی نہ پیا، آخر وجہ کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ میرے دل نے گوارا نہ کیا، میں پانی پی لوں میرا رسول پیاسا رہ جائے. یہ محبت یہ ہے، اسے محبت کہتے ہیں. خوب تو اہل بیت کی محبت میں اللہ تک پہنچ، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کیمیا ہے، محبت ایک سیر ہے. اگر محبت کی یہ خاصیت نہ ہوتی تو پیغمبر جملہ نہ کہتے. ثم حب اہل بیت، یہ والی محبت جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. انسان کی فطرت پیاس ہے، انسان کو لگتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی ہے، تب کے انسان گلاس کو اٹھا ہی لیتا ہے. پیاسے ہیں ابو ذر، اور ابو ذر اگر پانی پی لیتے تو کوئی ابو ذر پر انگلی نہ اٹھاتا، اٹھاتا انگلی ابو ذر پر کوئی اعتراض نہ کرتا، بھائی ہلاک ہو جائے گا آدمی پیاسے. لیکن عشق مارے ہے، محبت مارے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پی لوں اور میرے محبوب کو پانی نہ پہنچے. کبھی بھی چاہنے والا یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے محبوب کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے. آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم معصیت کرتے ہیں، جب ہم بدعنوانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ہر ہفتے باب زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. جب ہمارا امام ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اچھے کام دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نظر آتا ہے، معصیت نظر، ہمارا امام خون کے آنسو ہوتا ہے. کتنا درد ہے امام صادق کے اس جملے میں، شیعتنا کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعوں، ہماری زینت کا سبب بنو، ننگوار کا سبب نہ بنو. کتنا درد ہے اس جملے میں، ہم کیسی ہماری محبت ہے، ہم کیسے چاہنے والے ہیں اپنے اتنے عظیم محبوب کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں. ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے، جب بھی کوئی معصیت کرتے ہیں، حضرت پیغمبر نے حب اہل بیت کی بات کی، جہاں بھی محبت اہل بیت آ جائے گی، یقیناً وہ اہل بیت کا چاہنے والا خدا کے قوانین، خدا کی معرفت اور خدا کی محبت کی طرف تیز کام ہوگا، اور تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف رواں رواں ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں، ابو ذر، اللہ نے میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں سفینہ نوح کی قرار دی ہے. کیا تھا قانون سفینہ نوح کا؟ من رکبہا نجا، جو اس سفینے پر سوار ہوگا اسے، اور جو سوار نہ ہوگا غلط، چاہے نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو. یہاں کوئی چیز کام نہیں آنے والی، ایک ہی چیز کام آنے، جو سوار ہوگا کشتی پر، یا جو کھڑے ہو کر کے ساحل پر پانی کو دیکھ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، کشتی پہ سوار ہونے کے بجائے فقط کشتی کے پسیدہ پڑ رہا ہے، کیا کہنا کشتی کا، کتنی اچھی کشتی ہے، کتنی خوبصورت کشتی ہے، کتنی بڑی کشتی ہے، کتنی مضبوط کشتی ہے. قصیدہ پڑھنے جو صرف دور کھڑا ہو کر کے قصیدہ پڑھے گا اسے نجات ملے گی، اور کشتی پہ سوار ہو جائے گا اسے نجات ملے گی. جب انسان کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے نا، اس کا اپنا اختیار کچھ نہیں رہ جاتا، جدھر کشتی جائے گی ادھر ہی ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کشتی پہ سوار ہے، کشتی جو ہے مشرق کی طرف جا رہی ہے، ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ممکن ہے بڑا ہے امکان، کشتی ہلے گی ہم بھی ہلیں گے، کشتی اگر ساکن تو ہم بھی ساکن. کشتی پہ سوار کشتی کا تابع ہو جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں وہی ہے جو سفینہ نوح کی تھی، من رکبہا نجا من رکبہا انہا غرق، جو سوار ہو گیا کشتی پر اسے نجات مل گئی. گئی اور جس نے انحراف کیا اور گرداری اختیار کی وہ غرق ہو گیا چاہے کتنی ہی تعریفیں کرتا رہے کشتی کی. وہ مسئلہ اہل بیت کیا مسئلہ بعد حتا فی بنی اسرائیل ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کو تو لمبی ہو گئی ضرور مگر چکا ہے آخری تقریر ہے کل مجھے موقع نہیں کل بقیہ باتیں کل بیان کر دوں گا اور دو چار منٹ دے بتاؤ بس باب حتا کیا تھا بنی اسرائیل نے گناہ کیا معصیت کی گرفتار عذاب الہی 40 سال تک مبتلا عذاب رہے بنی اسرائیل صحرا میں بھٹکتے رہے مارے مارے پھرتے رہے استغفار گڑگڑانا دعا توبہ سب کچھ اس کے بعد خداوند عالم نے توبہ کو قبول کیا مگر شرط یہ تھی ایک دروازہ مقرر کیا گیا کہ باب حتا اس کا نام رکھا گیا باب حتا جو اس دروازے سے داخل ہوگا حتا حتا کہتا ہوا گزرے گا اسے نجات ملے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس وقت بعد ایسے افراد تھے کہ کیا بےکار کی بات ہے حتا میں کیا رکھا ہے بعضوں نے کہنے سے انکار کیا بعضوں نے حتا کے بجائے حتا کہنا شروع کر دیا. ہوتا ہے نا کریں گے تو میں ہم کچھ نہ خراب خراب ضرور کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے. بہت سارے لوگ دینی احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی والا اسلام اپنی پسند والا اسلام نہیں اسلام کی یہ شکل نہیں اسلام کی اگر یہ شکل پیش کر دی جائے تو بہتر ہے. تو ان کا حتا کے بجائے ہم ہنتا کہہ دیتے نون کا اضافہ تو ہو جائے گا اور اچھی بات ہے باقی سارے حروف تو آ گئے لیکن نجات انہیں کو ملی من دخلها کان آمنا جو اسی اس دروازے سے داخل ہوئے حتا کہتے کہتے ہوئے داخل ہوئے اللہ نے نجات انہیں دی. جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائے گا وابستہ ہو جائے گا نجات انہیں ملے گی کیونکہ اہل بیت میں اور دین میں کوئی یہ دوریت نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارے یہاں مختلف ہے کہ میں اسے بیان کروں اشارہ کہہ دو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے. دین جو پیغمبر نے پیش کیا دین کی قیمت ہے محبت. میں اس کا قائل نہیں ہوں کیوں قائل نہیں ہوں بہرحال تفصیل کا موقع نہیں فی الحال ہے ایک جملہ صرف کہہ دینا چاہتا ہوں قیمت ہمیشہ مال سے الگ ہوتی ہے. قیمت الگ ہوتی ہے اور مال الگ ہوتا ہے. گاڑی خریدنے آپ گئے کتنے کے تھا $50 کی $50 الگ ہے اور گھڑی الگ ہے. گھڑی ہی $50 نہیں ہے گھڑی الگ سی چیز ہے ڈالر الگ سی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت اہل بیت الگ سے کوئی چیز ہے دین الگ سے کوئی چیز ہے. جو دین ہے وہی محبت اہل بیت ہے جو محبت اہل بیت ہے وہی دین ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کی خود آیت ہے جہاں قرآن نے کہا اللہ سب کو بڑا اجر الا المودۃ فی القربٰ. میں قرآن نے لکھا ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم جو تم سے میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. تین آیتیں ہیں دعائے ندبہ اگر پڑھے تو تینوں آیتیں ایک ساتھ ہے پہم ہیں. لا اسألکم میں اجر کس سے مانگ رہا ہوں یہ محبت کس سے مانگ رہا ہوں جو دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں ان سے مانگ رہا ہوں جو دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے تو محبت کا واسطہ ہی نہیں ہے. تقاضائے محبت ان سے دین پہ چلنا چاہتے کیونکہ محبت اہل بیت دین پہ باقی رہنے کی ضمانت ہے. ضمانت دین ہے محبت ہے. جو دین ہے وہی اہل بیت ہے جو دین ہے وہی محبت اہل بیت ہے. ان میں جدائی نہیں ہے اتنی یکسانیت اور یگانگت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. پیغمبر نے کیا کہا تھا لن یفترقا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض جب تک یہ حوض کوثر میں میرے پاس نہ آ جائے ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ خیال خام ہے کوئی کہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کو لے لیا یا کوئی کہے کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن کو لے لیا. اگر اہل بیت کو چھوڑا تمہیں قرآن بھی نہیں ملا ہے اور اگر قرآن کو چھوڑا تمہیں اہل بیت بھی نہیں ملے. پیغمبر فرماتے لن یفترقا میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی ہے ناممکن ہے. اور اتنی ان کے اندر یگانگت تھی اتنا ان کے اندر اتحاد تھا دوری نام کی چیز پائی نہیں جاتی تھی کہ اب قربانی کا موقع آیا. ابھی تو قربانی دیتے ہیں نا ہم لوگ بھی قربانی چھوٹی موٹی تو دے ہی دیتے ہیں. پڑوس میں کوئی رہتا ہے بیمار ہو گیا آپ کا پڑوسی آپ انسانیت کے ناطے اس کے پاس چلے گئے کیا حال ہے بھائی بیمار ہوں بڑا ہوا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں اچھا کوئی بات نہیں ہم تمہیں اسپتال پہنچا دیتے ہیں. اپنا ٹائم قربان کیا نا، گاڑی کا پیٹرول قربان کیا، اسے وہاں تک پہنچایا، اسپتال میں لے گئے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی خرچ کر دیے، اب ڈاکٹر نے کہا جی ان کا آپریشن کرنا ہے، اس کے لیے $2,00,000 کا خرچہ ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ بھائی میں تو اسی حد تک آ سکتا تھا، میں اپنے گھر تھوڑی بیچوں گا ان کے لیے، یہی کرتے ہیں نا، دوسروں کے لیے ایک حد تک آپ قربانی دیں گے، ایک حد تک، لیکن اپنا گھر بیچ دیں گے نہیں کرتے ہیں ہم دوست، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے، ہم خود بیمار ہو گئے، اسپتال پہنچے ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہونا ہے، $2,00,000 کا خرچہ ہے، $2,00,000 تو ہمارے پاس موجود نہیں، ہاں ایک گھر ہے اسے بیچ دیں گے، گاڑی ہے اسے بیچ دیں گے، کبھی سوچیں گے کتنا بچائیں گے، کتنا قربان کریں گے؟ $2,00,000 تو نہیں دیں گے، $50,000 تک میں اگر کام چل جاتا ہے تو آپریشن کرا دیں گے، ورنہ نہیں کرائیں گے، مر جائیں گے، مگر ایسا ہوتا ہے؟ جتنا ہے ہمارے پاس بیٹے کی بقا کے لیے، بیٹے کو بچانے کے لیے سب قربان کر دیں گے، پھر بھی اگر نہ بچا تو ادھار مانگیں گے، بھیک مانگ کر کے لا کے دیں گے، یہی تو ہوتا ہے نا عزیزو، اہل بیت میں اور اسلام میں، اہل بیت اور دین میں اتنی یگانگت تھی، اتنی یکسانیت تھی کہ اہل بیت کے پاس جو کچھ تھا سب قربان کر دیا، جب ضرورت پڑی اسلام کو تو اہل بیت نے کیا بچایا، وطن قربان کرنا پڑا قربان کر دیا، حسین نے مدینہ چھوڑا نا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کرنے کی باری ہے قربان کر دیا، حبیب قربان، مسلم نے خدا قربان، زہیر قربان، سعید قربان، بریر قربان، ہلال قربان، عزا کی باری ہے اور محمد قربان، قاسم قربان، علی اکبر بہت عزیز ہیں، علی اکبر، علی اکبر بھی قربان، 6 مہینے کا شیرخوار علی اصغر قربان، حسین نے اپنی زندگی قربان کر دی، یہی پر کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی دین نہیں بچ رہا ہے، ابھی بھی دین کو مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، ابھی دین کو مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، حسین اس قربانی کو دینے کے لیے تیار، جس قربانی کو سوچ کے تصور کر کے ہمارا بیمار امام بڑا جائے، زمینحال نے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، تو مولا نے یہ جو کہا تھا زمینحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نگاہوں سے اچھل ہو گیا تھا، قرآن کے لفظ ہیں کہ یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تہ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا، مینار پہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کی گھرانے کی میراث ہے، راہ خدا میں قدم ہو جانا آپ کے لیے امام کہتے منہار تم نے سچ کہا، راہ خدا میں قدر ہو جانا ہماری میراث ہے، لیکن منہار کیا نام ہے کا برہنا سر کوفہ شام کے بازار میں کرایہ والا میرائی میراث، اس قربانی کو دینے کے لیے حسین تیار ہوگا، اس قربانی کے لیے حسین تیار کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے اسلام کو، اگر کربلا میں حسین کی قربانی کی ضرورت ہے تو حسین کی قربانی کو باقی رکھنے کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت ہے، کیونکہ بنی امیہ نے کیسے ایک ایسے پروپیگنڈے کی فضا بنا رکھی تھی کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہے کربلا میں کون مارا گیا ہے، کس لیے مارا گیا ہے، عزیزو یہاں تک کہ جب اہل بیت اسیر ہو کر کے شام پہنچے ہیں، شام میں یزید کے محل میں رہنے والی اس کے زوجہ کو بھی خبر نہیں، اس کے زوجہ نے کربلا میں جو مارا گیا ہے وہ حسین نواز ہے، وہاں تو یہی خبر ہے خارجی مارا گیا، ایک خارجی مارا گیا اس کے اہل ہر وزیر کر کے لائے جا رہے ہیں، یزید کی زوجہ اس کا نام ہند ہے، کون ہے ہند؟ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی، یہودی زادی ہے ہند، بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی، بہت علاج کیا کہیں اسے شفا نہ ملی، آخر میں تھک ہار کر کے مشکل کشا کے دروازے مولا ہماری مشکل کو آپ میری بیٹی مفلوج ہے مولا میری بیٹی کو شفا دے دیجیے، نہ جانے کیا سوچا علی نے، علی چاہتے تو خود شفا دے دیتے، نہیں ایک برتن منگایا، عجب اہتمام ہے، ایک برتن منگایا، برتن میں پانی ڈالا گیا، اس کے بعد اپنے لال حسین کو بلایا، حسین کو ڈال دو،
پانی میں ہاتھ کو ڈالا، پانی ہند کے بدن میں چھڑکا لیا،
ہند کو شفا مل گئی۔ ہند نے کہا میں گھر کو چھوڑ کے میں کہاں
جاؤں، وہ دتوں اور گھر کی کمی نہیں کرتی رہی۔
حالات زمانہ نے اسے اسے یزید کے محل تک پہنچا دیا۔
اب وہ یزید کے بنے نہ آئے،
حسین شہید ہو چکے ہیں، حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے بچے تلا میں رکھا ہوا، زینب اسیر ہو کر گیا، خانے میں ہیں، ہم کو خبر ملے کہ کچھ اسیر آئے ہوئے ہیں، اپنی کنیزوں کے ساتھ ہم ان اسیروں سے ملاقات کی طرف سے قید خانے میں آتی ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے، کنیزیں ساتھ ملی ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قید خانے میں داخل ہوئی، جناب زینب کی نظر پڑ گئی، زینب پہچان گئی، ارے تو اپنی کنیز دکھا رہی ہے، چھوٹی بہن ہم نے کلثوم سے کہا بہن پہچانتی ہو پاؤں، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اور اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی توفیق کرامت فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی، مرحومین غلام عباس پیر بھائی، امینہ حاجی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
Y'all safe.